مرجعیت محافظ عراق اور عراق پر امریکی جارحیت، عراق پر امریکی حملے کا زمینہ کس نے فراہم کیا؟ عراق پر ماضی میں کس کا حکم چلتا رہا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حوزہ علمیہ نجف اشرف کا اب تک کیا کردار رہا ہے؟ عراق کے مرجع اعلیٰ کے ایک فتوے نے سب کچھ بدل دیا، مگر کیسے؟ امریکہ نے اپنی بالادستی قائم کرنے کی غرض سے کیا کچھ نہیں کیا؟ عراق میں قتل عام، آئے دن خودکش دھماکے اور بد امنی کی فضا، ان سب عوامل کے پیچھے کون سرگرم عمل ہے؟ اس کے علاوہ موجودہ دستاویزی فلم میں آپ دیکھ سکیں گے عراق سے متعلق ان سوالات کے جوابات جو آپ کے ذہن میں عراقی حالات پر تجسس کا باعث بنے ہوئے ہیں۔
Everywhere that freedom arrives, humanity rejoices. And everywhere that freedom stirs, let tyrants fear.
مشرقی وسطی میں امریکہ کو آئے ہوئے 9 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ اچانک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ باور ہوا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی اسلامی بیداری کی لہر، جو لبنان میں حزب اللہ کی کامیابی اور اسرائیل کے شرمناک فرار کے بعد ایک حیات نو لے چکی ہے، کو روکنے کا واحد راستہ اس علاقے میں ہمیشہ کا پڑاؤ ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کس نے امریکہ کو ایک بار پھر اس علاقے میں آنے کا بہانہ فراہم کیا، 9/11 کا واقعہ ایک بہترین بہانہ بنا اور امریکہ ایک بار پھر اس علاقے میں آ گھسا۔ امریکہ اور اتحادیوں کو یہاں آ دھمکنے کے لیے بہت کم نقصان اور وسیع کامیابیوں کی تلاش تھی، اسی لیے انہوں نے عراق اور افغانستان کو اس مقصد کے لیے چنا۔ ان دونوں ممالک کا تباہ شدہ دفاعی اور عسکری ڈھانچہ امریکہ کو پہلے سے ہی اطمینان دلا چکا تھا کہ یہاں کسی قسم کی کوئی مزاحمت وجود نہیں رکھتی۔ نائن الیون کے واقعے کو 11 ماہ گزرے تھے کہ دہشت گردی کے بہانے افغانستان کے بعد عراق دوسرا ملک تھا جو تباہ ہونے جا رہا تھا۔ کویت میں ڈیرہ ڈالے ہوئے امریکی اور برطانوی افواج جدید ترین اطلاعات और इलेक्ट्रॉनिक वार जैसे हथियारों से भरपूर जंग के आगाज की घड़ियां गिन रहे थे। और इस जंग के फातह को दरहकीकत जराए अबलाग नहीं पहचानवाना था, ना कि फौज ने। इराक पर अमरीका और बरतानिया ने वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले एटमी हथियार, खासकर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार की तलाश को बहाना बनाते हुए हमला किया था।
Saddam Hussein has chemical weapons. Saddam Hussein has used such weapons. Saddam Hussein has no compunction about using them again.
In the course of these inspections, we have not found any smoking gun.
We are confident that no one will find weapons of mass destruction in Iraq because there are none.
Hans Blake's and Mohammad Dori's دلائل صرف اقوام متحدہ, فرانس اور جرمنی کو ہی قائل کر سکے۔
سیکیورٹی آف دا ورلڈ ریکوائرز ڈسارمنگ صدام حسین۔
امریکہ کی طرف سے جنگ کی دھمکیوں کے باوجود عراق کے دارالحکومت بغداد میں معمول کی زندگی نظر آ رہی تھی۔ گزشتہ 30 سالوں میں عراقی عوام کو آج تیسری بار جنگی حالات میں زندگی بسر کرنے کا تجربہ کرنا تھا۔ March 20, 2003 کی صبح تقریباً 5:30 بجے بغداد اور دیگر شہروں کو ٹام ہاک میزائلوں کی بارش نے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ صدام اور اس کے وزیر اطلاعات سعید الصحاف، جو بعد میں میڈیا والوں کے لیے ایک چٹپٹی خبر بن گئے، نے ایک بار پھر اس رجز خوانی کی تکرار شروع کر دی جو اس سے پہلے وہ کویت کی جنگ کے وقت کر چکے تھے۔ سعید الصحاف نے بعد میں کہا کہ انہیں غلط معلومات فراہم کی جاتی رہی تھیں، لیکن اب اس کا یہ کہنا کسی قسم کی تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ واضح رہے کہ کسی بھی جنگ کی سرنوشت رجز خوانی سے تعین نہیں کی جا سکتی، بس عراق کی جنگ میں بھی ایسا ہی ہوا۔
They have distributed a tape showing only a desert and some military vehicles moving in that desert. Oh, where is this desert?
بہت جلد ہی فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں نے عراق کے دارالحکومت بغداد کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ عراق کی اس جنگ کے تجزیہ کاروں کے برخلاف کہیں پر بھی کسی قسم کی مزاحمت نظر نہیں آئی، اور نہ ہی عراقی ہسپتالوں میں کسی زخمی فوجی کو لایا گیا، کیونکہ وہاں کوئی فوج تھی ہی نہیں۔ لیکن اتحادی فوجیوں کے لیے یہ کوئی انہونی بات نہ تھی۔ ان کے لیے جو چیز انہونی تھی وہ جنوبی عراق کی عوام کی طرف سے ان کے استقبال کا نہ ہونا تھا، جس کی انہیں بہت توقع تھی۔ ان دونوں رد عمل کی جڑیں 12 سال پہلے کے ان واقعات سے جا ملتی ہیں جب عراق کے ڈکٹیٹر نے ایک بار پھر امریکہ کو اس خطے میں آنے کا بہانہ فراہم کیا تھا۔ عراق کو عرب ممالک کے قرضے لٹانے کے وقت کا سامنا کرنا پڑا جو وہ ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ کے لیے لے چکا تھا، اور عرب سربراہ صدام سے اس قرضے کی فوری واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ صدام کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ میں نہ صرف عراق کے فائدے کی تلاش میں تھا بلکہ پورے عرب ممالک کا فائدہ اس جنگ میں پوشیدہ تھا۔ بس انہیں چاہیے کہ اب قرضے کی واپسی کے مطالبے کے بجائے عراق کی تعمیر نو میں مزید مدد کریں، یہاں تک کہ کویت نے عراق سے اپنے قرضوں کی واپسی کے مطالبے سے صرف نظر کر لیا۔
الکویت جزء من العراق،
لیکن صدام کویت پر قبضے کی ٹھان چکا تھا، اور اسے صرف ایک بات کا اطمینان کرنا تھا کہ امریکہ کویت کی حمایت پر تو نہیں اتر آئے گا۔ صدام کی عراق میں موجود امریکی سفیر سے ملاقات میں اس بات کی بھی ضمانت مل گئی کہ امریکہ دو عرب ملکوں کی باہمی چپکلش میں غیر جانبدار رہے گا۔ یوں کویت پر حملے کی ہر رکاوٹ دور ہوئی۔ عراق کی فوج نے کویت پر حملہ کر کے قبضہ جما لیا۔ کویت کے خزانے اور بینکوں کو خوب لوٹا گیا اور ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ کے باوجود صدام جس فتح کی لذت کے حصول میں ناکام رہا تھا وہ اسے ایک ہی رات میں مل گئی۔ صدام کی فوج نے کویت میں فتح کے نشے میں سرمست کویت کے در و دیوار پر صدام کے پوسٹر اور مجسمے نصب کرنے شروع کر دیے، لیکن ان کی اس مستی کے پیچھے حقیقت میں اس خطے میں امریکی اپنی آمد کا ڈرامہ رچا رہے تھے جس کا ڈراپ سین قریب ہی تھا۔ امریکہ نے بغیر کسی وقفے کے کویت پر صدامی قبضے کی مذمت کرنا شروع کر دی۔ صدام کا خیال تھا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے معمولی نوعیت کی ایک مذمت کے بعد یہ ساری کہانی اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن یہ صرف ایک خیال ہی تھا۔ سیکیورٹی کونسل نے میٹنگ بلائی اور بہت جلد ہی کویت کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑے اتحاد نے جنم لیا۔ March 1991 میں امریکہ اور دسیوں یورپی اور عرب ممالک کے ایک اتحاد نے اپنے وطن سے دور بیٹھی صدام کی فوج پر حملے کا آغاز کیا۔ اگرچہ ظاہری طور پر حملے کا عنوان کویت سے در اندازوں کا اخراج تھا، لیکن اس حملے کا اصل ہدف صدام کی اس عسکری طاقت کی تباہی تھی جسے وہ ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ میں صدام کو دے چکے تھے۔ دنیا کا میڈیا کئی سال صدام کے جرائم پر خاموشی کے بعد آج سرگرم نظر آ رہا تھا اور انہیں عراق کے اس ڈکٹیٹر کا خاتمہ کرنا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج 11 سال بعد اقوام متحدہ ایران پر عراق کے حملے کی مذمت کر رہا تھا۔ دنیا کے میڈیا کو 3 سال بعد اب حلبچہ میں صدام کے جرائم یاد آ گئے تھے اور وہ ان جرائم کی ویڈیو کلپس دکھا رہے تھے۔ بہت جلد ہی صدام کی فوج تتر بتر ہو گئی اور صرف اس کا نام ہی باقی رہ گیا، لیکن یہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین نہ تھا۔ صدام اپنے محل میں نہایت افسردہ بیٹھا تھا۔ اس کی افسردگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب انقلابیوں نے قیام کرتے ہوئے عراق کے ایک تہائی حصے پر قبضہ کر لیا۔ اب عراقی عوام کے ہاتھوں اس جابر نے سکوت کر جانا تھا، لیکن شاید یہ کامیابی عراقی عوام کے نصیب میں نہ تھی۔ امریکہ نے وقت ضائع کیے بغیر چند دنوں کے لیے عراق کے نو فلائی زون میں اپنی پروازوں کو روک دیا تاکہ صدام عراق میں موجود ایران مخالف دہشت گرد گروپ کی مدد سے عراقی عوام کے اس قیام کا مقابلہ کر کے انتہائی بربریت کے ساتھ 5 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ صدام کے ان جرائم کے سامنے امریکہ کی خاموشی اور تعاون وہ تاریخی موڑ تھا جسے عراقی عوام کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ یہ وہ تاریخی پس منظر تھا جس کی وجہ سے آج جب امریکی نام نہاد فاتح افواج عراق میں داخل ہو رہی تھیں تو نہ انہیں ویلکم کہا گیا اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی آیا۔ سکوت صدام کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ عراق میں موجود کیمیکل اور بیولوجیکل اسلحے کے ذخائر کو تباہ کیا جائے۔ آئیے ایک بار پھر عراق پر قبضے کے مسئلے کو چھیڑیں۔ عراق پر قبضے کے لیے آنے والے اتحادیوں کے لیے اس قبضے کا نفسیاتی دباؤ انتہا کو پہنچ چکا تھا، کیونکہ ان کے تصور کے برخلاف عراقی عوام نے ان کو خوش آمدید نہیں کہا تھا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ اس کی ایک اور وجہ کویت جنگ کے وہ حالات تھے اور دوسرا عامل صدام کا ابھی زندہ بچ جانا تھا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ امریکہ کویت کی طرح ایک اور ڈرامہ رچا دے اور ایک بار پھر صدام واپس لوٹ آئے۔ جنوبی عراق کی عوام نے اس وقت صرف ایک تماش بین کی حالت اختیار کیے رکھی۔ جب تک اس حملے کے قطعی نتائج سامنے نہ آئے، اسی دوران وہ گروہ منظر عام پر آ جاتا ہے کہ جس کے لیے سکوت صدام در حقیقت ان کی نابودی کا اعلان تھا، اور یہ گروہ باس پارٹی کے حامیوں کا گروہ ہے۔ یہ گروہ عراق کے تین شہر بغداد، الانبار اور الرمادی میں سرگرم تھا۔ جنوبی عراق میں قابض فوجوں کے خلاف کاروائیاں، خاص طور پر تیل کے کنوؤں کو آگ لگانے کا کام اس گروہ کی من جملہ سرگرمیوں میں شامل ہے۔ البتہ اس گروہ کے ساتھ ساتھ دیگر ہمسایہ عرب ممالک جیسے شام، اردن اور سعودی عرب سے آئے ہوئے عرب مسلح گروپ بھی اس میں شامل تھے۔ تیل کے کنوؤں پر آتش زدگی کے واقعات نے اتحادی فوجوں کی زمینی پیش قدمی کو وسعت دی، جبکہ اس سے پہلے ان کے پروگرام میں عراق پر بمباری کے ذریعے حکومت کے خاتمے کے بعد صرف بغداد کی طرف زمینی فوج کی پیش قدمی، اس پوری جنگ میں صرف ایک اہم پوائنٹ کو خاص اہمیت دی جا رہی تھی اور وہ تیل کے کنوؤں اور فیکٹریوں کو محفوظ رکھنا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ابھی تک واضح نہ ہو سکا تھا کہ قابض افواج کیوں دو ہفتوں کی تاخیر کے بعد بغداد پہنچے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس کے دو اہم اسباب تھے، جس میں پہلا سبب صحرائی طوفان تھا۔ اور دوسرا مسئلہ فدائین صدام تھے، لیکن ان دو اسباب کی حقیقت کو ثابت کرنے کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی تھی۔ جبکہ اتحادی افواج گھر گھر صدامی فدائیوں کی تلاش شروع کر چکی تھی، اور یوں امریکی افواج کی وحشت اور بربریت کو چھپانے کا ایک اچھا بہانہ بھی مل گیا تھا۔ جب اتحادی افواج مکمل طور پر بغداد میں داخل ہو چکی تو اس وقت دنیا والوں کو معلوم ہوا کہ عراق کے پاس کوئی منظم آرمی نہ تھی جو حملہ آوروں کا سامنا کرتی۔ اتحادی افواج نے بہت جلد ہی پورے عراق کی باغ ڈور سنبھال لی اور ایک امریکی حکمران کا بھی تعین کیا گیا، اور اب عراق کی تاریخ کا ایک نیا باب کھلنے جا رہا تھا۔ عراق کے بارے میں تشکیل دیے گئے پروجیکٹ کی تکمیل کے فوراً بعد ان صدام مخالف پارٹیوں کے سربراہوں نے عراق کا رخ کرنا شروع کیا کہ جن کو صدام کے دور میں اپنے ملک سے باہر رہنا پڑا تھا۔ ان سربراہوں میں سے ایک گروہ آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم کا بھی تھا۔ عراقی عوام کی طرف سے آیت اللہ حکیم کا والہانہ اور تاریخی استقبال اتحادی افواج کے لیے اچھا پیغام نہ تھا، جو پہلے سے ہی عراقی عوام کی طرف سے ویلکم نہ کہنے پر کافی برہم تھے۔ مگر اب ان کے سامنے مزید مشکلات نے جنم لینا تھا۔ اتحادیوں کی پہلی کوشش یہ تھی کہ عراق پر اپنے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت دلائی جائے۔ اتحادیوں نے عراق پر اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر حملہ کیا تھا، مگر اب وہی اقوام متحدہ جو پہلے عراق پر حملے کی مخالفت کر رہی تھی، اب وہی عراق میں اتحادیوں کے ناجائز اثر و رسوخ اور قبضے کو قانونی شکل دینے کے درپے تھی۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ بہت سے مسائل میں امریکہ کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے، اور اس کی پالیسی بھی امریکہ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے اور اپنی پالیسیوں کو امریکی پالیسی کے دائرے کے اندر ہی مرتب کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے فیصلے مستقل نہیں ہوا کرتے، لیکن ہم ان مسائل میں اقوام متحدہ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ بین الاقوامی حمایت حاصل کر سکیں۔
غاصب اتحادیوں نے شروع میں کچھ عراقی فعال سیاسی لیڈروں کو اپنی مشاورتی کمیٹی میں شامل کیا، لیکن بہت جلد اس بات کو دیگر عراقی لیڈروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جو ایک عراقی مجلس بعنوان مجلس حکم کی تاسیس چاہتے تھے، اور اتحادیوں کو بھی آخر کار ان کی بات ماننا پڑی۔
مجلس حکم کی بات اس وقت شروع ہوئی تھی جب ہمیں یقین ہوا تھا کہ عراق پر حملہ ہونے والا ہے۔ امریکہ عراق کے جزئی ترین امور کو بھی اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا تھا اور بعض عراقیوں کو صرف ایڈوائزرز کے طور پہ رکھنا چاہتا تھا، اور یہ بات ان تمام گروہوں کے لیے ناقابل قبول تھی جو صدام مخالف تھے اور جن کا عراقی عوام میں اثر و رسوخ تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اس شورا کی تشکیل کی مخالفت نہ کر سکا۔ بس یہ شورا امریکہ کی مرضی سے نہیں بنی تھی، بلکہ امریکہ مجبور تھا کہ اس شورا کو قبول کرے۔
مجلس حکم در حقیقت مختلف سیاسی لیڈروں اور اتحادیوں کے درمیان باہمی ہم آہنگی سے تشکیل پائی ہے۔
عراق کے مذہبی، قومی اور قبائلی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت تھی کہ مجلس حکم کے نمائندوں کی تعداد زیادہ اور متنوع ہو۔
ہم نے شروع سے ہی کہا تھا کہ مجلس حکم عراق کے تمام مختلف گروہوں کی نمائندگی نہیں کر رہی، اور بعض گروہ تو اپنا ایک نمائندہ بھی اس مجلس میں نہیں رکھتے، لیکن اس وقت ہماری تمام تر کوشش یہ تھی کہ امریکہ اکیلا عراقی سیاست پر حاکم نہ رہے، اس لیے ہم نے اس مجلس کے ڈھانچے کو قبول کیا، البتہ ان شروط کے ساتھ کہ یہ مجلس عملی طور پر کوئی اختیار بھی رکھتی ہو، اور جب اس کی تشکیل پائی تو ہم نے سوچا کہ اس وقت صرف اسی بات پر ہی اکتفا کریں۔ اور باقی ماندہ مسائل کو اگلے مراحل میں حل کیا جائے۔
ہماری بھرپور کوشش ہے کہ یہ حکومت تمام افراد کے لیے فائدہ مند ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی استبداد نہ ہو۔
شورائے حکم نے اپنے کام کا آغاز کیا، لیکن یوں لگتا تھا کہ امریکہ اس شورا کو اپنے ملازم سے زیادہ حیثیت دینے کا قائل نہیں، کیونکہ اس شورا کے فیصلوں پر عمل درآمد کیا ہی نہیں جاتا تھا۔ ان فیصلوں میں اہم ترین فیصلہ عراق کے امن و امان اور سیکیورٹی کو خود عراقی فورسز کے حوالے کرنے کا مطالبہ تھا، جو صدام کی گرفتاری اور عراق کے مختلف شہروں میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے بعد شدت اختیار کر گیا تھا۔
اتحادی اقوام متحدہ کے بل بوتے پر اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے فیصلے ہماری زمینی ضرورتوں کے پیش نظر کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور ان کے درمیان کبھی کبھی یہ مسئلہ کشمکش کی صورتحال اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ کے سہارے ہمارے اختیارات کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ وہ اپنے فائدے کی تلاش میں ہیں، اور کبھی کبھی ان کا مفاد ہمارے مفاد سے ٹکراتا ہے اور کبھی نہیں ٹکراتا۔ جب وہ عراق پر حملہ کر رہے تھے تو انہیں عراق کے حالات کا مکمل اندازہ تھا، ان کے پاس صدام کے خاتمے کے بعد کے مراحل کے بارے میں کوئی پروگرام نہ تھا، اور وہ صرف جنگ کے بارے میں ایک پلان بنا چکے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت وہ کافی مشکلات سے دوچار ہیں۔
اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے، یہاں تک کہ مجلس حکم کے ممبر نہ زیادہ مل جل سکتے ہیں اور نہ ہی عوامی جلسے جلوس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم شروع سے ان مسائل پر کام کرتے۔ اس وقت بغداد میں رفت و آمد کافی مشکل ہے، اور دیگر صوبوں کا بھی یہی حال ہے۔
مجلس حکم نے رفتہ رفتہ عراقی امور کے بارے سنجیدگی سے کوششیں کرنا شروع کیں، اور ان کوششوں کا انحصار دو اہم مطالبات پر تھا۔ پہلا مطالبہ عراق سے قابض فوج کا انخلا تھا۔
اولین
سب سے پہلا کام قابض افواج کا خروج ہے،
پایان دادن به اشغالگری است۔
یہ مطالبہ اتحادیوں کو انتہائی ناگوار گزرا، اور عراق کے امن و امان کی مخدوش صورتحال ان کے لیے ایک چند وقتی امید تھی۔ اس مسئلے پر انہوں نے سہل انگاری کے ذریعے اہم شخصیات کے قتل کی زمین ہموار کر دی۔ لیکن ان تمام مسائل کے باوجود مجلس حکم نا امید نہ ہوئی۔ مجلس حکم کا دوسرا مطالبہ عراق کی باگ ڈور کو خود عراقیوں کے حوالے کرنا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ مطالبہ اس وقت عملی ثابت ہو سکتا ہے جس وقت مجلس حکم اپنے دائرے کو جامع اور وسیع کر دے، اور یہی چیز عراق کے نئے آئین کی بنیادی شرطوں میں سے ایک تھی۔
اس حاکمیت کو کس کے حوالے کیا جائے؟ کون حکومت کرے گا؟
اہم ترین سوال یہ تھا کہ عراق کے آئین کو کس میکانزم کے تحت تشکیل دیا جائے۔
امریکی عراق اور عراق میں انتخابات اور ان جیسے جمہوری مسائل کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ ان کے خیال میں ہر مسئلے کو باہمی صلح مشورے سے حل کیا جانا چاہیے تھا۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو عرب، ترکمن، کرد، سنی، شیعہ اور دیگر مذاہب و قبائل باہمی صلح مشورے سے حل کریں، جب آئین کو مرتب کرنے والی کمیٹی بننے لگی تو مجلس حکم کے ہر ممبر نے یہ چاہا کہ ان کی طرف سے ایک شخص نمائندے کے طور پر اس کمیٹی میں شرکت کرے، اور اسی مسئلے نے کچھ اور اہم ضرورتوں کی طرف سب کو متوجہ کی۔
اتحادی چاہتے تھے کہ عراق میں مرکزیت کے فقدان اور قبائلی، قومی اور مذہبی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے عراق میں چپکلش کی فضا قائم کر دے، لیکن ایک فتوے نے عراق میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ مجلس حکم کے ممبر اس میکانزم کی تلاش میں تھے جس کی اساس پر آئین کو مرتب کیا جا سکے کہ عراق کے سب سے بڑے مجتہد حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے اپنے فتوے میں انتخابات کے انعقاد کا حکم دیا۔
امام سیستانی کی مرجعیت عراقی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا اور امن و سکون کی ضمانت ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آیت اللہ سیستانی عراق کی معاشرتی ساخت کے محافظ ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ مجلس حکم کے پشت پناہ بھی ہیں۔
میرا خیال ہے کہ مرجعیت کے مثبت کردار نے عراق کو قانونی اور دستوری شکل میں ڈھالنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ مجتہد نے اصرار کیا کہ جو مجلس آئین کو مرتب کرے گی اسے عوامی رائے کے ذریعے منتخب ہونا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے حکم دیا کہ آئین بنانے والی مجلس کو عراق کی ملت انتخاب کرے گی، اور یہی فتویٰ باعث بنا کہ ہم عراق پر عراقیوں ہی کی حکومت کی طرف قدم بڑھائیں۔ مرجعیت شریعت کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے، نہ کہ سیاسی تبدیلیوں کی بنیاد پر۔ مرجعیت نے ملت عراق کے مستحکم منابع اور ریسورسز کی بنیاد پر عمل کیا ہے۔ مرجعیت ہمیشہ مفاد عامہ کو پیش نظر رکھتی ہے۔
عراق کے مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے فتوے نے اتحادیوں کی اس سیاست کو تہو بالا کر کے رکھ دیا جس میں وہ چاہتے تھے کہ عراق میں ایک نمائشی اور پٹھو حکومت تشکیل دی جائے۔
We will stay as long as necessary to make sure that the Iraqi people have a government of, by and for the Iraqi people, and then we'll come home.
مرجعیت کا کردار امریکیوں کے لیے ایک سرپرائز سے کم نہ تھا۔ امریکیوں نے مرجعیت کے کردار کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ آیت اللہ سیستانی نے ایک فتوے کے ذریعے پوری دنیا کو سرپرائز دیا۔ آپ نے آئین کی تشکیل کے لیے عام و آزاد انتخابات کروانے کے لیے فتویٰ دیا۔ اس بات نے امریکیوں کے تھنک ٹینک حتی بش تک کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد سے امریکی اپنی پالیسیز میں مرجعیت کی اہمیت کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔
فرانس کی اخبار لومند میں ایک آرٹیکل نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت بش اور امریکیوں کو ڈیموکریسی سکھا رہی ہے۔ بس میں کہتا ہوں کہ مرجعیت عراقیوں کو اپنی سرنوشت پر خود اپنی حاکمیت کے لیے ایک خاص فہم و فراست رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرجعیت نے عراق کی زعامت کے لیے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ ان کی نظر لوگوں کے حقوق اور اس کی رعایت کی طرف ہے، اور مرجعیت نے اس بات پر تاکید بھی کی کہ لوگوں کو مکمل آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنے لیے سیاسی نظام اور اس کی نوعیت کا انتخاب خود کریں۔
اتحادی اب اس راہ کی تلاش میں تھے جو انہیں اس گرداب سے نکال سکے۔ اتحادیوں کی ایک خوش فہمی اس وقت ہوا ہوئی جب عراقی عوام نے ان کا استقبال نہ کیا، اور دوسری خوش فہمی اس وقت ہوا ہوئی جب عراق کے مرجع عالی قدر نے اپنا پر اثر فتویٰ صادر کیا جو ان کی مشکلات کو دوچند کر گیا تھا، مگر شاید اب بھی عراق کے بارے میں ان کے غلط تجزیوں کے نتائج سامنے آنا باقی تھے۔ عراق میں اتحادیوں کے ناجائز قبضے کے ساتھ ہی لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اس کی وجہ گزشتہ تین دہائیوں پر مشتمل صدام دور کی ترویج کردہ ثقافت تھی۔ لوٹ مار کے اس بازار میں عراق کا میوزیم اور مرکزی بینک بھی لوٹا گیا، اور امریکی میڈیا نے انسان ہاتھ کا ذمہ دار عراقی عوام کو ٹھہرایا۔
It was wild that first week. Anything that anybody could get their hands on was taken. Even the soldiers we spoke to were quite stunned by what they had seen. They destroyed ministries, they destroyed warehouses, they destroyed all sorts of places, including hospitals. It was very violent in its intensity.
Nothing seemed safe or sacred in Baghdad, not even history. In the orgy of looting, mobs ransacked the Iraqi National Museum, leaving Iraq's cultural heritage in pieces on the ground.
لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میوزیم سے چوری کی گئی اشیاء بھی انہی ممالک سے مل گئیں جو عراق میں اتنی شدید بد امنی کے باوجود بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ تھے۔ لیکن یہ تمام باتیں مجلس حکم کے انتخابات کرانے کے فیصلے میں تبدیلی نہ لا سکیں، اور آیت اللہ سیستانی کی طرف سے صادر ہونے والے حکم نے عراق میں عراقی حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار کر دی۔
امریکہ اور اس کے حواریوں نے کافی کوشش کی کہ انتخابات کا انعقاد نہ ہو۔ ان کا پہلا بہانہ یہ تھا کہ امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، اور دوسرا بہانہ یہ تھا کہ انتخابات کے لیے ووٹروں کی لسٹیں تیار نہیں ہیں، تیسرا بہانہ یہ کہ انتخابات کی معین شدہ تاریخ کو آگے بڑھایا جائے، اور پھر چوتھا بہانہ یہ تھا کہ ملک میں بے روزگاری اپنے انتہا کو ہے اور حکومتی ادارے بھی ابھی تک اپنی جگہ مستقل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق کی تعمیر نو کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہے۔
امریکی مجلس حکم کے بعض ممبران کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے ملک پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ اکثر ان فضول بہانوں کو پیش کرتے تھے کہ امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، وسائل کی کمی ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔
اتحادی فوجوں کے لیے انتخابات کے عدم انعقاد کا نام نہاد بہانہ امن و امان کی مخدوش صورتحال تھی، اور امن و امان کی مخدوش صورتحال ہی انتخابات کو کچھ عرصہ تک ٹال سکتی تھی۔
آپ جانتے ہیں کہ امریکہ انتخابات سے پیچھا چھڑانے کے لیے مختلف بہانے تراش رہا ہے، جیسا کہ بہت سے عراقی عراق سے باہر ہیں اور ان کو ابھی عراق لوٹنا ہے، اور جن کی تعداد 5 ملین کے قریب ہے۔ اسی طرح عراق کی سرحدیں ابھی غیر محفوظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بہانے ہیں، باہر بیٹھے عراقی اپنی رائے کو سفارت خانوں کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔
Thank you. ان حالات میں مجلس حکم کی کمیٹی کچھ اور ہی تازہ ترین خبریں رکھتی تھی۔
امریکہ اور اس کے ہواریوں نے کافی کوشش کی کہ انتخابات کا انعقاد نہ ہو۔ ان کا پہلا بہانہ یہ تھا کہ امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، اور دوسرا بہانہ یہ تھا کہ انتخابات کے لیے ووٹروں کی لسٹیں تیار نہیں ہیں، تیسرا بہانہ یہ کہ انتخابات کی معین شدہ تاریخ کو آگے بڑھایا جائے، اور پھر چوتھا بہانہ یہ تھا کہ ملک میں بےروزگاری اپنے انتہا کو ہے اور حکومتی ادارے بھی ابھی تک اپنی جگہ مستقل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق کی تعمیر نو کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہے۔
انہوں نے انتخابات کی تاریخ 3 جون رکھی، جو امریکی انتخابات کے قریب تر ہے۔ اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ عراقی انتخابات سے فائدہ حاصل کریں، اور اس میں بھی ان کا ہی فائدہ ہے نہ کہ ہمارا۔
ظاہر ہے کہ صرف انتخابات سے عراقی حاکمیت کی تکمیل ممکن نہ تھی، اور مجلس حکم کے سربراہ ایک ایسے وقتی آئین کی تلاش میں تھے جس کے ذریعے ملکی نظم و نسق کو سنبھالا جا سکے۔
ہمارا خیال یہ تھا کہ ملکی نظم و نسق کے کنٹرول کی تبدیلی کا قانون صرف کلی مسائل کو واضح کر دینے والا ہو، اور جزئیات اس وقت طے کیے جائیں جب ملک کا مستقل آئین مرتب کیا جائے گا۔ لیکن اتحادی چاہتے تھے کہ اس عارضی آئین کی جزئیات بھی لکھی جائیں۔ جب بات بڑھ گئی تو ہم نے اس قانون کے کچھ اہم حصوں کے بارے میں اپنے ملاحظات دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ قانون ایک غیر منتخب کمیٹی نے تشکیل دینا ہے تو پھر ایسی صورتحال نہ بنے کہ عوامی منتخب نمائندوں کو آئین مرتب کرتے وقت کسی قسم کی رکاوٹوں کا سامنا ہو۔
مجلس حکم کے لیے باہر سے قانون سازی کی جائے، یہ بات اس مجلس کی شان کے خلاف تھی۔
جس عارضی قانون کو عراقی عوام پر تھوپا گیا، اس کے بارے میں عوام سے رائے نہیں لی گئی۔ ہم نہیں جانتے اس قانون کو کس نے لکھا ہے۔
عراق میں مختلف مذہبی اور قومی ترکیب اتحادیوں کو اپنے شیطانی مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک امید فراہم کر رہی تھی، اور انہوں نے اسی لیے اس قانون میں ایک شک کا اضافہ کیا تھا کہ اگر عراق کے 3 صوبے اس قانون کی کسی شک کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور کسی کی توجہ اس وقت اس خطرناک شک کی طرف نہیں گئی کہ یہ شک ہر قسم کے قوانین کی تشکیل کی راہ میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیشہ عراق میں کرد شیعہ، اہل سنت اور صدامی تقسیم نے رہنا ہی ہے، جو کسی بھی وقت اس شک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مجلس حکم نے مزید ان شکوں کو اس قانون میں شامل کرنے نہ دیا جو عراق کی سالمیت کے لیے مسئلہ ساز تھیں۔ وحینما
بعض افراد کا اصرار ہے کہ موجودہ قانون میں ایک ایسی شک کا اضافہ ہونا چاہیے کہ جب بھی 2/3 صوبوں کے لوگ کسی قانون کی مخالفت کریں تو اس کو لغو قرار دے دیا جائے، جبکہ قانون میں اس طرح کا کوئی اضافہ ایک غیر منطقی عمل ہے، کیونکہ اس طرح سے اقلیت کو عموم پر برتری حاصل ہو جائے گی، اور 90% عوام کی رائے کو 10% عوام کی رائے بآسانی ویٹو کر دے گی۔ لہٰذا اس طرح کی قانونی شک کا اضافہ قانون سازی کے منافی ہے۔
مگر ممکن نہیں ہو پایا کہ اس طرح کے آداب کی طرف پیش رفت کی جائے اور قدم قدم پر نئی حکومت کے فیصلوں کے خلاف قرار دے پیش کی جائیں، کیونکہ اس طرح کے عوامل حکومتی امور میں مداخلت اور تاخیر کا باعث۔
غاصب فوج کے نمائندے پال برور نے اپنی پوری کوشش کی کہ اسلام کو آئین میں ایک اساسی مقام نہ مل سکے اور اس مسئلے کو کم اہمیت ثابت کرے۔ دراصل وہ اسلام کو آئین کی قانون گزاری میں اساس قرار دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجلس حکم و دیگر سیاسی جماعتوں اور ملت عراق کے شدید دباؤ اور اصرار کے بعد غازی فوج کے مسئولین اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام کو آئین سازی اور قانون سازی میں ایک منبع اساسی کی حیثیت سے قبول کریں۔
مجلس حکم اقوام متحدہ اور عراقی اتحاد کے درمیان اختلاف کو ایک بنیادی اختلاف کے طور پر پیش کر رہے تھے، جس کی بنا پر غاصبوں کی عراق سے واپسی کے مرحلے پر امید لگائی جا سکتی تھی، اور انہی تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کو غاصبوں کی واپسی کے شیڈیول پر نظارت کی ذمہ داری سونپی گئی۔
امریکہ اور اقوام متحدہ کے درمیان اختلافات بہت واضح شکل میں موجود تھے، اور اسی طرح اختلافات کی یہ فضا سیکورٹی کونسل میں بھی موجود ہے۔
اقوام متحدہ عراقیوں کی نظر میں اچھا مقام نہیں رکھتی تھی، کیونکہ عراقی عوام بین الاقوامی پابندیوں کے سخت و دشوار دور کو ابھی تک بھلا نہ سکی تھی۔ ایسی پابندیاں کہ جن سے صرف عراقی عوام کو نقصان اور تکلیفیں اٹھانا پڑی تھیں۔
عراق میں اقوام متحدہ کا ماضی کچھ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ عراق میں عوامی قتل عام کے خلاف اقوام متحدہ کی کوئی آواز دور دور تک سنائی نہیں دی گئی۔ انتفاضہ 1991 کے مظالم، حلبچہ کے مظالم اور اس جیسی دوسری جنایتوں کے خلاف عراقی عوام کو اقوام متحدہ کی کوئی ہمدردی حاصل نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس اقوام متحدہ کے بعض اقدامات تو صدام کے حق میں ہی گئے، جن میں تیل کے بدلے خوراک، جو عراقی عوام کے ساتھ سراسر ظلم اور صدامی حکومت کا مددگار ثابت ہوئے۔ اور اب جب یہ تمام سازشیں سرعام کھل چکی ہیں، پھر بھی ان کی مذمت یا انکار میں کوئی ایک بیانیہ تک صادر نہیں کیا گیا۔
ایک ایسی صورتحال میں کہ مجلس حکم پر اتحادیوں کے اثر و رسوخ کے خاتمے کی کوئی امید نہ تھی، اقوام متحدہ تنہا امید کے طور پر نظر آ رہا تھا۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ بہت سے مسائل میں امریکہ کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے، اور اس کی پالیسی بھی امریکہ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے، اور اپنی پالیسیوں کو امریکی پالیسی کے دائرے کے اندر ہی مرتب کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے فیصلے مستقل نہیں ہوا کرتے، لیکن ہم ان مسائل میں اقوام متحدہ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ بین الاقوامی حمایت حاصل کر سکیں۔
اپنی تمام تاریخ کے برخلاف اس بار مجلس حکم کی ڈپلومیسی اس قدر مضبوط تھی کہ اتحادیوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں خطرہ منڈلا رہا تھا۔
ایک ایسا اتفاق حاصل ہوا کہ جس کے ذریعے یہ فیصلہ ممکن ہوا کہ آئین کی تشکیل کے سلسلے میں کمیٹی جس چیز کے بارے میں ایک نقطہ نظر پیش کرے گی وہی قابل عمل ہوگا۔
عراقی انتخابات میں اقوام متحدہ کی نظارت شامل ہونے کے بعد 3 جون 2004 کے بعد اتحادی فوج کا عراق میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ اب اتحادیوں کو اگر عراق میں رہنا تھا تو پھر انہیں کچھ ایسے بہانے تراشنے کی ضرورت تھی جس کی بنیاد پر وہ عراق میں رہ سکیں، اور یہ بہانہ صرف عراق میں امن و امان کو بگاڑ کر ہی میسر ہو سکتا تھا، اور امن و امان کو بگاڑنے کے بعد عراقی ذمہ داروں کو اس بات پر راضی کیا جا سکتا تھا کہ اتحادی فوجیں عراق ہی میں رہیں۔
Thank you.
عراق میں بدامنی کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب سے قابض فوج عراق میں داخل ہوئی تھی، اور امن و امان کی زیادہ مخدوش صورتحال عراق کے ان تین صوبوں پر تھی جو صدام کے زمانے میں خاص مراعات کے حامل رہے تھے۔ صدام کی گرفتاری کے بعد اس کے طرفداروں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی، جو اس خیال میں تھے کہ شاید صدام پھر سے عراق کے اقتدار پر لوٹ آئے اور یہیں سے عراق کے ان تین صوبوں کا امن و امان مزید بگڑنا شروع ہو گیا۔ لیکن عراق کے جنوبی حصے میں ابھی بھی کسی حد تک صورتحال بہتر تھی۔
عراق میں جن افراد کو سکوت صدام سے دھچکا لگا، ان کی تعداد کافی ہے۔ یہ افراد گزشتہ حکومت کے یتیم ہیں جو اس وقت حکومتی کرسیوں میں بیٹھ کر عوامی مال کو خوب لوٹ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان افراد کی تعداد کم نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ صدامی گارڈز، انٹیلیجنس سروسز اور فوج وغیرہ اس میں شامل ہیں۔
میں صرف دو جملے بش سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم یہاں جمہوریت کی تشکیل کے لیے آئے ہیں، تو یہ کس نے کہا کہ جمہوریت زبردستی تھوپی جا سکتی ہے؟ ہم ان کی جمہوریت نہیں چاہتے۔ ممکن ہی نہیں کہ امریکہ سے جمہوریت کو یہاں لایا جائے اور ہم اسے قبول بھی کر لیں۔
آج 30 سال کے بعد عراق میں امام حسین کے عاشقوں کو چہلم منانے کا موقع ملا تھا۔ تمام دیگر احساسات اور جذبات سے ہٹ کر یہ مراسم عراقی شیعوں کے باہمی اتحاد اور طاقت کے اظہار کا اہم موقع فراہم کر رہے تھے۔ عراق میں محبین امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم اجتماع کو دیکھ کر نہ صرف عراقی شیعہ دشمن گروہوں کو بلکہ ہمسایہ عرب ممالک کو بھی بے چینی ہونے لگی تھی۔ ان کو خطرہ صرف اس بات سے تھا کہ اس طرح کے اجتماعات عراق اور اس کے ہمسایہ ممالک میں ایک ایسی اسلامی بیداری کی لہر کو ایجاد کریں گے جس کی قیادت حسینی اور کربلائی کر رہے ہوں گے۔ اس دوران شیعہ لیڈر ہمسایہ ممالک کو اس سلسلے میں ہر طرح کا اطمینان دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔
ہم عراق کو تمام عراقیوں کے لیے تعمیر کر رہے ہیں، جس میں شیعہ، سنی، عرب، ترکمن، کرد سب رہ سکیں گے۔ ہم ایسے عراق کی تعمیر نہیں چاہتے جس میں صرف کسی ایک قوم یا مذہب کی حاکمیت ہو۔
ہماری بھرپور کوشش ہے کہ یہ حکومت تمام افراد کے لیے فائدہ مند ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی استبداد نہ ہو۔
لیکن عراق میں امن کی برقراری اتحادیوں کے لیے موت کا پیغام تھی، کیونکہ عراق کے مرجع اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے فتوے اور انتخابات کے انجام پانے کے بعد اتحادیوں کے لیے عراق میں رہنے کا کوئی بہانہ نظر نہیں آتا تھا۔ عراق میں امن و امان کا بگاڑ اتحادیوں کو امید فراہم کرتا تھا کہ وہ عراق میں رہ سکتے ہیں۔
Thank you.
دشمنان عراق،
عراق کے دشمن ہی انہی کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ آیت اللہ حکیم کو بھی انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عراق میں فرقہ واریت کو ایجاد کیا جائے۔ آپ لوگوں نے اس رپورٹ کو پڑھا ہوگا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ عراق میں قبضے کا واحد راستہ فرقہ واریت کو ایجاد کرنا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عراق میں عراقیوں کو بے دخل کرنے سے 4 ماہ پہلے ضروری ہے کہ فرقہ واریت کو ایجاد کیا جائے۔ یہ عراق کے شیعہ، سنی اور کرد و ترکمن کے دشمن ہیں۔ شر پسندوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود بد امنی کی یہ فضا عراق کے مرکزی شہروں کے علاوہ دیگر شہروں میں نہ پھیل سکی، اور خاص کر کربلا اور نجف کافی حد تک پرامن شہروں میں شمار ہوتے رہے۔ اگر عراق میں انتخابات کو روکنا تھا تو پھر بد امنی کو زیادہ کرنے کی ضرورت تھی۔ مقدس مقامات پر پے در پے دھماکوں کے ذریعے وہ ایک طرف جہاں لاکھوں شیعوں کے اجتماعوں کو سبوتاج کر رہے تھے، تو دوسری طرف ان کا ہدف یہ تھا کہ اس طرح عراقی شیعوں کے جذبات اور احساسات کو بھڑکایا جائے اور فرقہ واریت کو ایجاد کیا جائے۔ ان دھماکوں میں صرف عوام ہی ماری جا رہی تھی۔ شیعہ مجتہدین نے شیعہ عوام کو صبر اور تحمل کی ہدایت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ استعمار شیعوں کو فرقہ واریت کی طرف لے آنے کی چال چل رہا ہے۔
ہمیں اس وقت صبر اور تحمل سے کام لینا ہے تاکہ عراق میں انتخابات ہوں اور عراق اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، عراق میں عراقی فرزند حکومت کر سکیں تاکہ عراق اپنی اسلامی اور عربی تہذیب کی طرف لوٹ آئے۔
لیکن اسی دوران بعض عرب ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کے مطابق، کہ جن کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ اہل تشیع کو کسی نہ کسی طرح مذہبی ٹکراؤ کے لیے میدان میں کھینچا جائے، اور بعض شیعہ گروہ کے سخت گیر اور بے بصیرت موقف نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ اہل تشیع اور صدامی گروہ آپس میں ٹکرا جائیں، اتحادی انتہائی خاموشی کے ساتھ اس پورے شور شرابے کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے بھی عراقی عوام کی توجہ ان مسائل کی طرف نہ ہو جو عراق کے لیے سرنوشت ساز ہیں۔ قابض فوجیوں کی کوشش یہ تھی کہ عراقی عوام آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتی رہے۔
دہشت گرد جن میں زرقاوی کا گروہ، القاعدہ اور صدامی وغیرہ شامل ہیں، یہ سب مل کر عراق کے امن کو تہ بالا کرنا چاہتے ہیں تاکہ عراق کی تعمیر نو نہ ہو سکے اور اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔
اس وقت کے جو حالات ہیں یہ سب کے سب امریکہ کے پیدا کردہ ہیں۔ امریکہ نجف اور جنوبی عراق کی تعمیر نو نہیں دیکھ سکتا۔ خاص طور پر ہم شیعہ بہت مظلوم ہیں، صدام کے دور میں بھی ایسا تھا اور ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ یہ لوگ فرقہ واریت کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔
امن و امان کی اس نامساعد صورتحال میں عراق کی عارضی حکومت تشکیل پا گئی۔ اتحادیوں کی طرف سے بنایا گیا کٹ پتلی صدر عدنان پاچامی مجلس حکم پر خاص اثر و رسوخ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے قاضی یاور کو
عراق کے وزیر اعظم کے طور پر چنا گیا، جو عرب اقوام کے درمیان عراق اور دیگر ملکوں میں بسنے والے سب سے بڑے اور مشہور قبیلے شمر سے تعلق رکھتا تھا۔ یو عدنان پاچامی نے استعفیٰ دیا اور وہ لندن چلا گیا، اور ایک بار پھر اتحادیوں کا تیر غلط نشانے پر بیٹھا۔
ہم شیعہ اور سنی ایک ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، اور ہم متحد کے تابع ہیں۔ ہم مرجع اعلی سید علی سیستانی کے تابع ہیں، اور انتخابات ہونے چاہیے۔ انتخابات کی سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے مجتہد نے فرمایا ہے، اور ہم سب اپنے مجتہد کی خدمت گزار ہیں۔
عراق کے مرجع عالی قدر آیت اللہ سیستانی نے ضمنی طور پر عراق کی عارضی حکومت کی تائید کے ساتھ اقوام متحدہ کو اس بات پر خبردار کیا کہ عراق کے عارضی آئین کو، جس کو کہ اتحادیوں نے مرتب کیا تھا، عراق کے مستقل آئین کا منبع اور مصدر قرار نہ دیا جائے۔ اتحادی عراق میں قومی و مذہبی اختلافات کو ہوا دے کر انتہائی پرسکون انداز میں اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ ایک ایسی چابی تھی جو ان کی تمام رکاوٹوں کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتی تھی۔ جب ہر طرف غیر یقینی صورتحال ہو اور ذرائع ابلاغ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہر چیز کو جھوٹ کی چادر سے ڈھکتے اور حقیقت ظاہر نہ ہونے پائے، تو اس وقت کامیابی صرف انہی لوگوں کو میسر آتی ہے جو سچے اعتقاد کے سہارے جیتے ہیں، اور یہی سچا اعتقاد عراقی تاریخ کے تسلسل کا اہم ترین حصہ ہے، اور کامیابی صرف مومنین کے لیے ہی ہے۔
عراق کے اہم سیاسی امور پر مرجع اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے چند فتاوی، جن میں سے چند کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ قابض افواج کے ساتھ خرید و فروش کے سلسلے میں ایک سوال کے جواب پر آپ نے فرمایا، قابض افواج کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروش جائز نہیں، اور اس سلسلے میں اگر مجبوری پیش آ جائے تو قابض افواج سے اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ جارح اور ظالم ہیں، لہذا اسی بنیاد پر ان کے ساتھ خرید و فروش جائز نہیں ہے، اور انہیں فوری طور پر عراق سے واپس چلے جانا چاہیے۔ عراق کے مرجع اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی سے ملاقات کے درمیان فرمایا، جب تک میں زندہ ہوں قابض امریکی فوج اور عراق جیسے مسلم ملک کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہونے دوں گا۔ عراقی پارلیمنٹ کے ممبر ابراہیم جعفری سے ملاقات کے درمیان آپ نے فرمایا، حتیٰ امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف اگر ضرورت پڑے تو مسلحانہ جدوجہد بھی کی جا سکتی ہے۔ ظلم خلیل زاد، عراق میں امریکی سفیر، بعض عراقی سیاستدانوں سے ملاقات میں یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ آیت اللہ سیستانی کے فتاوی اور سیاسی اقدامات ہو بہو امام خمینی کی عکاسی کرتے نظر آ رہے ہیں، جو امریکہ کے لیے ایک خطرہ ہیں۔ اور اب آخر میں، عراق امریکہ معاہدے کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کی جانب سے کچھ جدید سیاسی موقف کا مختصر جائزہ۔ آیت اللہ سیستانی نے امریکہ اور عراق کے درمیان معاہدے کے سلسلے میں چار شرائط پر عمل درآمد کو حتمی اعلان کیا ہے کہ جس کے بغیر یہ معاہدہ ناقابل قبول ہوگا۔ نمبر ایک، تمام امریکی اور اتحادی فوجی اور وہاں کے تاجر حضرات اور دیگر افراد، سب کے سب عراق کی سرزمین پر کسی بھی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی عدالتی کارروائی اور سزا بھی عراق میں ہی ہوگی۔ نمبر دو، نومبر 2011 کے بعد کسی بھی ایک امریکی اور اتحادی فوجی کے وجود کو کسی قیمت پر بھی عراق کے اندر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نمبر تین، عراق کے داخلی اور خارجی معاملات میں اور خاص کر خارجہ پالیسی میں امریکہ کی کسی بھی طرح کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔